ابلیس پہلے اسے سرکش و شیطان نہیں تھا، اس کا نام عزازیل تھا، اس نے ہزاروں سال عبادت کی، جنت کا خزانچی رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر یہ عذاب ہوا کہ اس کی حسین صورت ختم ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے دھتکارتے ہوئے ارشاد فرمایا، تو جنت سے نکل جا کہ تو راندھا لعنت کیا گیا، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ ابلیس کا جرم کیا تھا؟ اس نے ایسا کیا کیا؟ تکبر کیا۔ ایک حدیث ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ رائی کا دانہ، یہ مثال کے لیے کہا گیا، تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا۔ کہ تکبر ہے کیا، اس کی تعریف کیا ہے، اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ تکبر کے 8 ریزنز ہیں جو علماء نے لکھے، اور پہلا ریزن کیا ہے، وہ ہے ہی علم۔ یہ فرض علوم کورس بھی تکبر کا باعث بن سکتا ہے۔ تکبر کی تعریف آتی ہے، کپڑے پاک کرنے آتے ہیں، کیسے ماربل پاک ہوتا ہے پتہ ہے؟ وہ پتہ ہی نہیں ہے، سیکھا ہی نہیں تم نے، ہم نے سیکھا ہے۔ یہ علم یوں تکبر لا
مالک بدلا تو جہنم تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وکل بقبر ملکاً اعطاه اسماء الخلائق فلا يصلي علي احد الى يوم القيامه الا ابلغني باسمه واسم ابيه هذا فلان ابن فلان قد صلى عليك۔ بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، جسے اللہ عز و جل نے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی قوت عطا فرمائی ہے، بس قیامت تک جب بھی کوئی مجھ پر درود پڑتا ہے تو مجھے اس کے اور اس کے باپ کا نام وہ پیش کرتا ہے اور عرض کرتا ہے، فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت بہت سارے مدنی پھول ہمیں حاصل ہوتے ہیں کہ ذرا غور کیجئے کہ درود پاک کتنے لوگ پڑھتے ہیں دنیا میں۔ آج ہم عرب امارات میں درود پاک پڑھ رہے ہیں، عرب کنٹریز میں صبح و شام درود پڑھنے والے ہیں، پاک و ہند میں صبح و شام پڑھنے والے ہیں، آپ فار ایسٹ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، کینیڈا میں جائیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے آل اوور دا ورلڈ ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ہر لمحے ہزاروں لاکھوں درود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھیجے جا رہے ہیں۔ اب فرشتے کو اسپیشلٹی کیا حاصل ہے کہ فرمایا کہ اس کو تمام لوگوں کی آواز سننے کی قوت عطا کی گئی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ وہ کیسا فرشتہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے پر معمور ہے، آل اوور دا ورلڈ۔ آج ہم کہتے ہیں گلوبل ویلج ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کمپیوٹرائز دور ہے، مگر ذرا غور کیجئے کہ اس کی فرشتے کی سماعت کیسی ہے کہ وہ، ہم ایسا نہیں کہ ہر کوئی بہت لاؤڈ پڑھتا ہے اور اتنا لاؤڈ پڑھتا ہے کہ مدینہ منورہ آواز پہنچ جائے، لیکن ہر پڑھنے والے کی آواز سنتا ہے۔ یہ تو اس کی سماعت کا عالم ہو گیا۔ اب اس کی ریکگنائزیشن کیا ہے، اس کو ایک اور اسپیشلٹی کیا دی گئی کہ پڑھنے والے کو پہچان بھی لیتا ہے کہ یہ کون ہے، اور صرف یہ نہیں پہچانتا وہ کون ہے، یہ بھی پہچانتا ہے اس کے والد کا نام کیا ہے۔ اب یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو عطا فرمائی ہیں۔ اب سوال یہ ہے، وہ فرشتہ ہے کون؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کا دربان ہے، میسنجر ہے، پہنچانے والا ہے، چوکیدار ہے۔ اب یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ جس کا چوکیدار ہوتا ہے، گھر والا اس چوکیدار سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے، وہ بادشاہ جس کا دربان ہوتا ہے، بادشاہ اس سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے، ورنہ چوکیدار اندر ہوتا بندہ باہر ہوتا، چوکیدار پاورفل ہے نہیں، چوکیدار کا جو مالک ہے وہ زیادہ پاورفل ہے، جس کا دربان باہر کھڑا ہے, تو جب فرشتے کو یہ قوت حاصل ہے تو اگر ہم کہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام, تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات, آپ کی سماعت, آپ کی اسپیشلٹیز پر کیسی دلالت رکھتی ہے حدیث پاک. اور ایک اور بڑی پیاری بات جو عشق کی بات ہے, یہ کچھ عقیدے کی بات ہو گئی, عشق کی بات یہ ہے کہ جس سے آپ کو بڑا پیار ہو, جس کی آپ بڑی عزت کرتے ہو, آپ جس سے ایکسٹرا رسپیکٹ کرتے ہو, اور اگر آپ کو کوئی آ کر کہے کہ آپ کا نام وہاں ذکر ہوا تھا, تو آپ کیا کہتے ہیں, اچھا میری بات ہوئی, میرا نام لیا گیا, کیا فرمایا. اب آپ کو کوئی کہے آپ کے پیر صاحب کے پاس آپ کا نام کا تذکرہ ہوا, بندے کی طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے کہ میرا نام, اچھا کیا فرمایا, میرا نام ذکر ہوا ہے, بندے کو مزہ آتا ہے. جس سے پیار ہے, جس سے محبت ہے, اگر آپ کو کوئی آ کر بتائے کہ آپ کا نام وہاں لیا گیا تھا, اور وہاں کس کا نام ذکر ہوتا ہے, جو درود پڑتا ہے, آقا فلاں جو کہ فلاں کا بیٹا ہے, آپ کا بھی آپ کے والد کا نام دربار رسالت میں ذکر ہوگا. جو درود پڑتا جائے بار بار حاضری لگتی جائے گی, فرشتہ بار بار نام لے گا, یا رسول اللہ فلاں غلام نے اس کے والد کا نام یہ ہے آپ پر درود بھیجا ہے, تو حاضری لگانے کا طریقہ بھی ہو گیا, بار بار نام پہنچے گا تو نگاہ بھی ہو جائے گی, چلو اس فقیر کی, اس غلام کی جھولی بھر دیتے ہیں, بار بار اس کا نام آ رہا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں, یہ درود پاک بہت پیارا رب کا تحفہ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا ہے. تو میری گزارش ہے آپ اپنے سیشن میں نہیں تو کم از کم اپنے سلیبس میں یہ شامل کر لیں کہ جمعہ والے دن آنے سے پہلے یا جانے سے پہلے کم از کم 313 مرتبہ سارے جو ہمارے یہ اسلامی بھائی آتے ہیں اس کلاس میں درود ضرور پڑھ کے جایا کریں. جو جمعے کے دن 80 بار درود پاک پڑھے, ایک روایت کے مطابق 80 برس کے گناہ معاف. جمعہ کے دن جو 200 مرتبہ درود پاک پڑھے, اس کے 200 برس کے گناہ معاف. 313 مرتبہ درود پاک میں وقت نہیں لگتا, تو کلاس کے دوران نہیں, کلاس سے پہلے آپ ڈرائیو کر کے آ رہے ہیں, واپس جا رہے ہیں, سلیبس میں شامل کر لیں کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. ابلیگیٹری نالج, فرض علوم پر بات ہو رہی ہے, اور ماشاءاللہ آپ کا یہ درجہ لگا ہوا ہے, سیکھ رہے ہیں آپ. یاد رکھیں کہ کچھ تو وہ نالج ہے, وہ فرض علوم ہیں جو ہم نے عمل کرنے ہیں. اور نارملی جب کسی سے فرض علوم کی بات ہوتی ہے تو اس کے ذہن میں نماز آتی ہے, روزہ آتا ہے, حج, زکوٰۃ, اور پھر یہ جو کپڑے پاک کرنے ہیں, اپنے آپ کو پیور کیسے کرنا ہے, وضو کیسے کرنا ہے, غسل کیسے کرنا ہے, جو ایکشن کرنے ہیں ضروری ہیں. بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے انہی چیزوں کو سیکھنا ہے, قرآن پاک کی تلاوت ہے, مخارج کی درستی ہے, ڈیفینیٹلی یہ واقعی فرض علوم میں بہت بڑی تعداد اس میں شامل ہے. لیکن یاد رہے کہ صرف یہی فرض علوم نہیں ہے, یعنی وہ علوم جو ہم نے ایکشن کرنے ہیں, ہم نے جس کو کرنا ہے, ان میں سے بھی کئی علوم فرض ہیں, اور کچھ وہ علوم ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے, ان کا علم جاننا بھی بہت ضروری ہے. آج جس ٹاپک کو اور جس بات کو میں نے آپ تک پہنچانا ہے, جس کا علم سیکھنا فرض ہے, آج کل دنیا میں ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ جناب ہارٹ اسٹرانگ ہونا چاہیے. انسان کی زندگی کا اہم ترین آرگن, دا امپورٹنٹ آرگن آف دا باڈی, وہ ہارٹ ہے, وہ دل ہے. If heart is strong, then the body is strong. اگر ہارٹ ویک ہے تو بندہ ویک ہو سکتا ہے. ہارٹ اٹیک سے نہیں ہونا چاہیے, اس کے سمٹمس پر ڈسکس ہوتی ہے, اس کی پریکاشنس پر ڈسکس ہوتی ہے, بندہ اس پہ بہت زیادہ کیئر کرتا ہے. اگر کولیسٹرول ہائی نہیں ہونا چاہیے, بلڈ پریشر ہائی نہیں ہونا چاہیے, شوگر کو کنٹرول کرو تاکہ ہارٹ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن جتنی فکر اس وقت دل کو مضبوط کرنے کے لیے, دل کی بیماریوں کے لیے ہو رہی ہے, میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, ہارٹ ڈیزیز کسی کو ہو جائے تو اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ اینڈ آف دا ڈے وہ بندہ مر سکتا ہے. ایکسٹریم ریزلٹ تو یہی ہوگا نا, دنیا سے چلا جائے گا. لیکن کچھ دل کی بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر وہ دل میں قرار پکڑ جائیں تو انسان کا ایمان برباد ہو سکتا ہے, انسان جنت سے محروم ہو سکتا ہے, اللہ تعالی کی ناراضی کا سبب بن سکتا ہے. تو کیا ہمیں ان بیماریوں کے ایون نام پتا ہیں؟ ہارٹ اٹیک کا یا ہارٹ کے بارے میں تو ہمیں پتا ہے, لیکن وہ کون سی بیماریاں ہیں کہ جو اگر دل میں آ جائیں تو ایمان برباد ہو سکتا ہے, انسان جہنم کا حقدار بن سکتا ہے؟ ہم میں سے کئیوں نے تو اس کے نام بھی نہیں سنے. نام سننے ہیں, اس کا علم سیکھنا ضروری ہے, اس کی پریکاشنز کیا ہے, بچنا کیسے ہے. تو آج ایسی ہی ایک دل کی بیماری, اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے چند مدنی پھول احادیث اور قرآن پاک کی روشنی میں عرض کروں گا. لیکن وہ کون سی بیماری ہے اس کو سمجھنے کے لیے, اور اس کی ڈینجرسٹی کتنی ہے, وہ کتنا خطرناک مرض ہے, کس قدر تباہی اور بربادی لاتا ہے, وہ سمجھنے کے لیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. بچپن سے وہ واقعہ سن رہے ہیں لیکن مزید سنیں گے دوہرائی بھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ بات بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی. اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق یعنی پیدائش کے بعد تمام فرشتوں کو ایک آرڈر کیا, حکم دیا, وہ بھی جمعہ کا دن تھا. یاد رکھیے, یہ کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے, جمعہ ہی کا دن تھا جب یہ آرڈر کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا جائے, اور تمام فرشتوں نے حکم خداوندی میں سجدہ کیا. اب فرشتوں میں سب سے پہلے کس نے سجدہ کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام, پھر حضرت سیدنا میکائیل, پھر حضرت سیدنا اسرافیل, پھر سیدنا حضرت عزرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا. یہ سجدہ جمعے کے دن ہوا اور وقت زوال سے عصر تک سب سجدے میں رہے. یہ اتنا لانگ پیریڈ تھا جو سجدہ جاری رہا, مگر ابلیس نے انکار کیا. ریزن کیا تھا, کس وجہ سے انکار کیا, اس نے کیا کہا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے, پارا نمبر 23 سورہ صاد آیت نمبر 76, میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے. آئی ایم سپیریئر دین آدم, یعنی اپنے آپ کو اس نے بہتر سمجھا. اور اب ہوا کیا اس کے ساتھ وہ بتانے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابلیس جو تھا اس کا اسٹیٹس کیا تھا, وہ کس گریڈ پہ تھا, اس وقت اس کا مرتبہ کیا تھا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ابلیس پہلے اسے سرکش و شیطان نہیں تھا, اس کا نام عزازیل تھا. اس نے ہزاروں سال عبادت کی, تھاؤزنڈز آف ایئر, اور جنت کا خزانچی رہا, یعنی بڑھتے بڑھتے اس سٹیٹس پر پہنچ گیا کہ ٹریجرر آف ہیون, جنت کا خزانچی بن گیا. یہ جن تھا. ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ یہ نہیں کر سکتا کہ جتنی ابلیس نے عبادت کی اتنی میں نے کر لی ہے, اس کے پاس جتنا علم تھا اتنا علم میرے پاس ہے, اس نے جناب جتنے سجدے کیے میں نے کیے, ہم تو ویسے ہی گناہگار. میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس قدر بلند مرتبے پر پہنچ کر ایسا نہیں وہ روز تکبر کرتا تھا. ایک حکم نہیں مانا اور اس وقت اس نے تکبر کیا کہ اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے سپیریئر سمجھا. رزلٹ کیا آیا میرے پیارے اسلامی بھائیوں؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر یہ عذاب ہوا کہ اس کا نورانی چہرہ جو تھا, اس کی حسین صورت ختم ہو گئی, وہ بد شکل ہو گیا. اللہ رب العزت نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے دھتکارتے ہوئے ارشاد فرمایا, قرآن مجید میں پارا 23 سورہ صاد ہی ہے, آیت نمبر 77 اور 78 میں یہ بات آگے ارشاد ہوتی ہے, ترجمہ کنز الایمان, تو جنت سے نکل جا کہ تو راندھا لعنت کیا گیا, اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک, ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ تک, ٹل دا ڈے آف ججمنٹ لعنت ہے ابلیس پر. تو ابلیس کا جرم کیا تھا, اس کا قصور کیا تھا, اس نے ایسا کیا کیا؟ تکبر کیا. ایک نبی کے سامنے اللہ عز و جل کا حکم نہ مانا, ختم کر دیا گیا سب کچھ. اور آج میں نے اور آپ نے یہ سمجھنا ہے, ایک حدیث ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. بچے کو یاد ہے. اب ذرا غور کیجئے اس حدیث کے پیچھے میسج کیا ہے, کہ کس قدر خطرناک بیماری ہے. کسی کی رگوں میں 60% کولیسٹرول ہوگا تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, یہ تو ڈر جاتے ہم. رائی کا دانا, یہ مثال کے لیے کہا گیا کہ جو سب سے پتلی چھوٹی سی چیز ہے اسپاٹ, تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا. میں نے اور آپ نے کس کس نے تکبر کے بارے میں جاننے کی کوشش کی کہ تکبر ہے کیا, اس کی تعریف کیا ہے, اتنا خطرناک مرض ہے, اسے بچا کیسے جا سکتا ہے, اور کیا ہم نے یہ ٹیسٹ کیا کہ ہم تکبر میں مبتلا ہیں کہ نہیں. آج جس سے کو کہتے نہیں جناب میں تو تکبر نہیں کرتا, لیکن آج انشاءاللہ مختصر سے وقت میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ کچھ علامتیں بھی ہیں. کہنے والا تو بڑا آسانی سے کہہ جاتا ہے کہ میں بڑا عاجزی کا پیکر, میں تو سب کے ساتھ محبت سے ملتا ہوں, لیکن آج میں آپ کو کچھ سمپٹمز بتاؤں گا, کچھ علامتیں بتاؤں گا, تاکہ پتہ چلے کہ کہیں وہ علامتیں میرے اندر تو نہیں. لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا اور سمجھتے جائیے کہ یہ ہے کتنی بڑی بیماری. فرعون نے تکبر کیا, حشر کیا ہوا, غرق کر دیا گیا. نمرود نے تکبر کیا, خدائی کا دعویٰ کیا, ایک حقیر ایک چھوٹے سے مچھر سے کیسی حقارت والی موت ہوئی کہ مچھر کی وجہ سے وہ دنیا سے چلا گیا. تو پتا چلا تکبر جو ہے وہ بربادی ہی کی طرف اور پستی ہی کی طرف لے جاتا ہے. بہرحال اب اس واقعے کے بعد حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابلیس خسیس کے انجام میں بد سے عبرت گیر ہو کر کعبہ مشرفہ کے پردے سے لپٹ کر نہایت گریا و زاری کے ساتھ وہ یہ دعا کر رہے ہیں. حضرت جبریل امین ہیں, الہی و سیدی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی اے رب کریم میرے مالک کہیں میرا نام نیکوں کی فہرست سے نکال نہ دینا، کہیں میرا جسم اہل عطا کے زمرے سے نکال کر اہل غضب کے گروہ میں شامل نہ کر دینا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو جب یہ دیکھا تو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اسی کیفیت میں رہنا، منع نہیں کیا کہ تم جناب اس کیفیت سے باہر آ جاؤ، لیکن کیا میں اور آپ اپنے خاتمے کے حوالے سے، اپنے اینڈ کے حوالے سے کوئی فکر رکھتے ہیں؟ ہمارے اسلاف یہ فکر رکھتے، اور ابلیس کے واقعے نے تو ایک ایسا سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ اتنا بڑا شخص بھی اس طرح برباد ہو سکتا ہے، تو مجھے اور آپ کو تو زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ تکبر سے بچنا یہ کس قدر برکت والا ہے، حدیث پاک چاہیں تو نوٹ کر لیجئے، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص تکبر، خیانت اور دین یعنی قرض سے بری ہو کر مرے، تین چیزیں اور یہ تینوں بزنس مین کے لیے بہت اچھی ہیں، سمجھنے والی ہیں، تکبر سے بچ کر مرے، خیانت سے، چیٹنگ، ملاوٹ، امانت میں خیانت، اس سے بچ کر، اور دین یعنی قرض سے بچ کر مرے، تین باتیں میرے آقا نے فرمائی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ تین وہ خصلتیں ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، اور بدقسمتی سے جو بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا اللہ نے جن کو دنیا میں نوازا ہے ان میں یہ تین باتوں میں سے کوئی ایک آدھی بات آ ہی جاتی ہے۔ اور اب تکبر کی تعریف سمجھ لیجیے، واٹ از دا ڈیفینیشن آف تکبر؟ یہ فرض ہے سیکھنا، فرض علوم میں شامل ہے، اعلی حضرت نے اس کو اس لسٹ میں لکھا کہ جو علوم باطنیہ سیکھنا ضروری ہیں، تکبر، میں نے کہا نا بہت سارے علوم ہیں، تکبر تو سنا ہوگا آپ نے، لیکن تکبر، ریاکاری، غیبت، حسد، عجب، خود پسندی، ایسے بہت سارے دل کے امراض ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آگ جلاتی ہے تو بچہ پھر آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ آپ کو جب یہ پتہ چلے گا کہ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے تو آپ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں گے۔ اب تکبر کی ڈیفینیشن بیان کرنے لگا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں پہلے عربی میں دہرا دیتا ہوں پھر انشاءاللہ اس کو ترجمہ کر لیتے ہیں، الکبر بطر الحق وغمت الناس، یعنی تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے، تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ آسان ورڈز میں کر دیتا ہوں، خود کو افضل اور دوسرے کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے، آئی ایم سپیریئر، میں اس سے بڑھ کر ہوں، یہ بالکل آسان تعریف ہے، خود کو افضل اور دوسروں کو حقیر جاننے کا نام یہ تکبر ہے۔ اب آئیے کہ رب عز و جل کی بارگاہ میں متکبر، اب جو تکبر کرتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ متکبر، ٹھیک، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں متکبر کس قدر زیادہ برا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 23، انہو لا یحب المستکبرین، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں کرتا، رب عز و جل ناپسند کرتا ہے مغروروں کو۔ اور اب آئیے ایک بڑی دل ہلا دینے والی حدیث پاک، اس میں ایک مجدہ جاں فضا بھی ہے، گڈ نیوز بھی ہے، اور ایک بہت دل ہلا دینے والا بات بھی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے نزدیک اور پسندیدہ شخص وہ ہوگا جو تم میں سے اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا۔ یہ ایک ایسی گڈ نیوز ہے، میں میرے پاس وقت تھوڑا ہے ورنہ میں اسی حدیث پر اگر بیان کروں کہ آقا کے نزدیک ہونے کا مطلب کیا ہے قیامت کے دن؟ وہ کون سی ذات ہے جو شفیع روز محشر ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جو لواء الحم کے سائے تلے جمع کرے گی؟ وہ کون سی ذات ہے جو پیاسوں کو پانی پلائے گی؟ وہ کون سی ذات ہے جو گرتو ہوں کو سنبھالے گی، پل صراط سے پار لگائے گی، نامہ اعمال جس کے کمزور ہوں گے؟ اعلی حضرت کے وہ اشعار یہ سب سمجھا دیتے ہیں کہ اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے وہ، یعنی سارا میدان محشر کے جو سالار ہیں جس کے لیے محفل سجائی جائے گی وہ آقا ہے، اور جو آقا کے قریب ہو جائے گا قیامت کے دن، نبی پاک خود کہہ رہے ہیں، وہ کون ہوگا؟ جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ تو بہت زیادہ انفسائز ہے اسلام میں اخلاق پر، پولائٹ، ہمبل، مسکرا کر ملنے والا، لوگوں کی خیر خائی کرنے والا، وہ بہت زیادہ کامیاب ہے۔ اب ایک اور اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے وہ بہت ڈراتا ہے، ذرا الفاظ دیکھیے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں اس طرح کے الفاظ بہت کم ملتے ہیں، نبی پاک خوشخبریاں سنانے والے ہیں، مگر جہاں کوئی بات اس طرح کی ہے وہ لرزا دینے کے لیے کافی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت اب غور سے سنیں، یعنی قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت اور میری مجلس سے دور وہ لوگ ہوں گے جو نبی سے ہی دور ہو گیا، قیامت کے دن اس کا کیا ہونا ہے؟ نفرت فرمائی. اب وہ کون ہے؟ اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کوئی اس میں ہے، اور اس میں کچھ لوگوں کی عادتیں ہیں جو بیان کروں گا. فرمایا واہیات بکنے والے، لوگوں کا مذاق اڑانے والے، اور متفیحک. صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ ہم یہ تو سمجھ گئے کہ واہیات بکنے والے کون ہیں، لوگوں کا مذاق اڑانے والے کون ہیں، متفیحک کون ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا اس سے مراد ہر تکبر کرنے والا شخص ہے. اب یہ تین وہ کیٹیگریز ہیں جس کے بارے میں فرمایا سب سے زیادہ قابل نفرت. یہ آسان جملہ نہیں ہے، کون کہہ رہا ہے جس کے صدقے جنت میں جانا ہے؟ اب واہیات بکنے والے غور کریں، ٹیلی فون پر ہو یا دوستوں میں بیٹھ کر جو آل فال الٹی سیدھی فحش باتیں کرتے ہیں، اور فرمایا مذاق اڑانے والے، دو چار دوست مل کر کسی ایک کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، فلم چڑھاتے ہیں، الٹے سیدھے نام رکھتے ہیں، فرمایا میری مجلس سے دور ہوں گے. اور پھر تکبر، میرا ٹاپک چونکہ تکبر ہے واپس میں اس پر آ رہا ہوں. یہ تکبر کتنی بری بلا ہے، امید ہے کہ مرض کتنا شدید ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا. اب میں آپ کو اس کی کچھ سمٹمز، کچھ علامتیں بتانے لگا ہوں. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب نارملی کسی کو کہا جاتا ہے کہ جناب تکبر بہت بری بلا، ہم بھی کہتے ہیں واقعی بہت بری بلا ہے، لیکن میں تو نہیں کرتا، میں بڑا عاجزی کا پیکر. اب وہ علامتیں ہیں جو غور کرنی ہیں. پہلی علامت، فرسٹ سمٹم، اس علامت کو پسند کرنا کہ لوگ مجھے دیکھ کر تعظیمن کھڑے ہو جائیں تاکہ دوسروں پر میری شان و شوکت کا اظہار ہو. کوئی کھڑا نہ ہو تو فیل ہوتا ہے یار میں گیا کھڑے ہو کے ملاقات نہیں کی، اتنا بڑا میرا جناب اسٹیٹس ہے. کوئی بزنس مین ہے وہ یہ سوچتا ہے، کوئی عالم دین ہے وہ یہ سوچتا ہے، کوئی کسی بھی دنیا کے مرتبے والا جب کوئی دوسرا کھڑا ہو جائے، کھڑا نہ ہو تو اس کو فیلنگ ہوتی ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ اسی میں وہی مرض چھپا ہوا ہے کہ میں ان سے بہتر ہوں، ان کو میرے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا. اگر یہ تمنا دل میں پیدا ہوتی ہے تو دیر از سم تھنگ رانگ ان یور ہارٹ. اس کھڑے ہونے والی بلا کے بارے میں میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے، جس کی یہ خوشی ہو کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے رہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اب کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے ملازم کو اپنے سامنے بیٹھنے نہیں دیتے، جتنی دیر میں بیٹھا ہوں میرے پاس آنا تو کھڑے ہو کے بات کرنی ہے، وہ بجا لے اس بیچارے کی بیٹھ جائے. کیوں؟ اٹ مینس آئی ایم سپیریئر دین دس. یہ ملازم ہے، یہ بیٹھے کیوں میری سیٹ پر آ کر، میرے سامنے کیوں بیٹھے؟ اگر ایسی فیلنگز ہیں، ایک انڈیلیبریٹلی ہونا اور ہے، اور فیلنگ یہ ہے کہ نہیں میرے سامنے نہیں کھڑے بیٹھ سکتا، آپ نے اس کو اپنے سے حقیر سمجھا. یہی تعریف تھوڑی دیر پہلے آپ نے لکھی ہے. اور تکبر ہے کتنی بڑی بیماری وہ پہلے سن چکے ہیں آپ. ایک دوسری علامت، کسی سے ملاقات کے لیے خود چل کر جانے میں ذلت سمجھنا، اس بات کو پسند کرنا کہ دوسرا ملنے آئے. میں کیوں جاؤں ملنے بھائی؟ وہ آ جائے نا، اگر اس کو ملنا تو وہ آ جائے، میں نہیں جا سکا. آپ سمجھا کرو میرا مقام اور ہے، میں کیوں جاؤں؟ یہ الفاظ بولتے ہیں لوگ. آپ سوچئے اٹ مینز آپ نے کیا سمجھا اس کو، کہ میں جاؤں گا تو میری عزت کم ہو جائے گی، وہ مجھ سے سپیریئر نہیں ہے. یہ وہ علامت ہے. ابھی غور کر لیں، خدا نہ خواستہ اگر ایسا ایٹیٹیوٹ ہے تو دیر از سم تھنگ رانگ. آئیے تیسری علامت، ایک اور علامت، علامتیں بہت ساری میں کچھ بیان کروں گا. کسی کمتر اسلامی بھائی کا برابر میں آ کر بیٹھ جانا ناگوار گزرے، یار یہ میرے برابر میں کیوں بیٹھ گیا، کپڑے میلے ہیں، بال پرا گندا ہیں، ہمارا امپلائی ہے، بے روزگار گھومتا ہے، بس سے اتر کر آتا ہے اور میرے برابر میں آ کر بیٹھ گیا، فیل ہونا. بعض اوقات تو بندہ کہہ بھی دیتا ہے، وہ تو بہت زیادہ دل آزاری والی بات ہے، اور نہیں کہتا، میں کہتا ہوں نہیں کہتا، لیکن وہ فیل کر رہا ہے کہ یار یہ میرے برابر میں کہاں سے آ گیا. اور اگر ایسا ہے، یہ فیلنگز ہو رہی ہیں، تو پھر تکبر کہتے ہیں کس چیز کو ہیں؟ اور میں آپ کو وہ حدیث پاک کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں جس کا مفہوم ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پرا گندا بال ہیں، میلے کچیلے کپڑے ہیں، ان کو کوئی اپنی محفل میں نہیں بلاتا. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں جس کا میں سمری عرض کر رہا ہوں، جن کو کوئی اپنی محفل میں نہیں بلاتا، بلائیں جائیں تو ملیں نہ، پکارے جائیں تو واپس آئیں نہ، اپنی دعوتوں میں کوئی نہ بلائے، مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ وہ ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا لے تو رب وہ قسم پوری فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے، یاد رکھیں، اپنے جو اولیاء کرام ہیں، جو اپنے نیک بندے، اس کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے. ایون وی ڈونٹ نو ان اور کلاس، یہاں بھی اللہ کا کوئی مقبول بندہ ہو سکتا ہے، ہم نہیں جانتے. آپ کیا جاب کرنے والا کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ ولی کے اوپر کوئی ٹائٹل نہیں لگا ہوتا. بلکہ اگر اور تھوڑی سی ڈیپ میں جائیں تو یہ تعریف ملتی ہے، ولی کو خود نہیں پتا ہوتا میں اللہ کے ولی ہوں. کچھ اولیاء کے بارے میں یہ بھی آیا، کچھ کو پتا چل جاتا ہے، کسی کو نہیں پتا چلتا. کچھ ایسی بھی کیٹیگریز ہیں. تو پتا چلا اس کی وجہ کیا ہے کہ بندہ ہر شخص کا احترام کرے. کیا پتا یہی اللہ کا ولی ہو جس کا میں نے دل توڑ دیا, جس کو تھپڑ مار دیا, جس کو گالی دے دی. اب برابر بیٹھنے پر اگر یہ فیلنگز ہو رہی ہیں تو دیر از سم تھنگ رانگ. ایک اور سمٹم, یہاں مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے, بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا عابد, بڑا عبادت گزار, بڑا مرتبہ, اتنا مرتبہ کہ وہ جدھر جاتا ایک بادل سایہ کنا اس کے اوپر ہوتا, اس کے ساتھ ساتھ بادل چلتا. یعنی اس کی عبادت اس قدر بڑھ چکی تھی, لوگوں میں ظاہر ہو چکا تھا. ایک بڑا غریب مسکین گناہگار شخص, اس کے دل میں خیال آیا میں گناہگار, یہ اتنا نیک آدمی, چلو یار میں اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہوں, جو اس پر رحمتیں برسیں گی کچھ چھینٹے مجھ پر بھی آ جائیں گے. وہ عاجزی کر کے اچھی انٹینشن کے ساتھ اس بنی اسرائیل کے عابد کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا. اس عابد کے دل میں یہ خیال آیا میں اللہ کا عبادت گزار بادل سر پہ, یہ کدھر بیٹھ گیا زمانے کا گناہگار میرے برابر میں. لک ایٹ دا انٹینشنز, ادھر نیت یہ ہے کہ میں کسی نیک بندے کا قرب پالوں کیونکہ میں گناہگار ہوں, میں سب سے برا ہوں, ادھر عاجزی ہے. اور ادھر کیا دل میں خیال ہے, بولا دونوں نے کچھ نہیں ہے, کوئی کانورزیشن نہیں ہوئی آپس میں, دل میں باتیں ہو رہی ہیں. ادھر یہ سوچ رہا ہے یہ کہاں میں کہاں, یہ کہاں بیٹھ گیا. اب اس عبادت گزار نے اس شخص سے کہا اٹھ جاؤ اور یہاں سے جاؤ. روایتوں میں آتا ہے جب یہ بندہ اٹھ کر گیا تو بادل بھی اس کے ساتھ چلا گیا. اور اس زمانے کے نبی پر یہ وحی نازل ہوئی کہ جا کر دونوں سے کہہ دو اپنے نامہ اعمال شروع سے زیرو سے شروع کریں. اس کی عاجزی کی برکت سے, اس کی توبہ کی نیت کی برکت سے اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے, اس کی تکبر کی غلاظت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری نیکیاں اس کی جو ہے وہ ختم ہو گئیں, زیرو ہو گیا نامہ اعمال. تو دیٹ از مین تھنگ کہ کہیں کسی موقع پہ تکبر قریب نہیں آنا چاہیے. اور اب میں آگے جا کے اس کی ریزنز بھی بتاؤں گا کہ وہ کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے. پہلے کچھ علامتیں سمجھ لیجئے اور کراس چیک کرتے جائیے کہ کہیں ہمارے اندر وہ علامتیں تو نہیں. ایک اور علامت, اپنے لباس میں, اٹھنے بیٹھنے میں کچھ امتیاز رکھنا, تھوڑا سا کپڑے چینج ہونے چاہیے. سب ایک جیسے پہنتے ہیں, میں بھی وہی پہنوں, خوشبو تھوڑی سی چینج ہونی چاہیے, ذرا سیٹ جو ہے وہ تھوڑی سی الگ ہونی چاہیے, گاڑی میری تھوڑی سپیریئر ہونی چاہیے. اگر یہ نیتیں ہیں کہ لوگوں سے اپنے آپ کو اپر کرنا ہے, سپیریئر سمجھ رہے ہیں, تو یہ بھی ایک علامت ہے. اچھا, کسی کے لیے تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہونا, یہ بھی ایک سمٹم ہے کہ سارے کھڑے ہو گئے میں کیوں کھڑا ہوں, ٹھیک ہے بڑا آدمی ہے لیکن میں تو اسے بڑا ہوں نا, میں بیٹھے ہی رہوں گا. کسی نارمل آدمی کے لیے کھڑے نہ ہونا, بیٹھے رہنا, اگر یہ خیال دل میں آتا ہے تو یہ بھی تکبر ہے. اب ایک اور وجہ, کوئی نصیحت کرے, کوئی مشورہ دے, تو کچھ لوگوں کو فیل ہوتا ہے یار یہ دو ٹکے کا آدمی یہ مجھے مشورہ دے رہا ہے, اس کو پتا ہے کاروبار کس طرح ہوتا ہے, جتنی اس کی عمر نہیں اتنا تو میرا تجربہ ہے, اور یہ مجھے آیا مشورہ دینے. اگر مدنی ماحول میں دیکھیں, دعوت اسلامی کے ماحول میں, دینی ماحول میں, یار ماحول میں آئے ہوئے جمعہ جمعہ 8 دن میں مجھے بتا رہا ہے تنظیم کیسے چلانی ہے, مجھے سمجھا رہا ہے مشورہ کیسے لینا ہے. اگر یہ خیالات ہیں تو کہیں یہ بھی تکبر نہ ہو. یہ میں آپ کو وہ علامت الارام جلا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو چیک کرتے جائیں, کسی کو بتانا نہیں, ہاں خود ہی چیک کر لیں اپنے آپ کو کہ ہاں یار مجھے جب آ کے وہ مشورہ دیتا تو بڑا برا لگتا ہے. ہمارے آج کے پرانے اسلاف کی تو بہت ساری روایتیں بیان کر سکتا ہوں, امیر اہل سنت کو ہی دیکھ لیجئے کہ آج چھوٹا بچہ بھی جائے, کل آنے والا دعوت اسلامی کا مبلغ بھی جائے, جو بات کہتا ہے توجہ سے سنتے ہیں. منچ پر آپ نے دیکھا ہوگا علماء کرام بیٹھے ہیں, عام اسلام پہ پرچی بھیج دیتا ہے, باپا اس مشورے کو بھی سنتے ہیں, غور سے سنتے ہیں, توجہ دیتے ہیں. تو یہ اگر فیلنگز ہیں کہ کوئی مجھے رائے دے رہا ہے, میری اصلاح کر رہا ہے, بعض اوقات کوئی ٹوک دیتا ہے بندہ, حضرت وہ آپ نے سیدھے ہاتھ سے پانی نہیں پیا, آپ حضرت وہ میں نے دیکھا آپ کی نماز میں جو نا یہ پرابلم تھی, تو اس کو برا سمجھنا یار یہ مجھے کیوں مشورہ دے رہا ہے. تو کہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہر علامت جو ہے وہ تکبر کی طرف لے جائے گی, لیکن یہ وہ سمٹمز ہیں جس پر ہمیں غور کرنا ہے. اپنے گھر کے کام کاج ایک اور علامت, کرنے میں اپنے آپ کو کچھ نیچا سمجھنا, گھر کا سودا سلف لے کر نہ آنا, اپنا سامان خود اٹھانے میں اپنے لیے مطلب مشکل فیل کرنا, میرا سامان میں نہیں اٹھاؤں ملازم اٹھانا چاہیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جو گھر کا کام بھی خود کرتے, اپنے جوتے بھی خود سی لیتے, اپنا سامان خود لے کر آتے, سبزیاں اٹھا کر آنا ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جو اس میں تکبر کی ایک اور علامت میں یہ ہے کہ کم قیمت لباس پہننے میں شرم محسوس کرنا, یار یہ لباس پہنوں گا لوگ کیا کریں گے, یار نہیں نہیں بھائی دعوت میں جانا ہے زبردست. یہ نہیں کہتا لباس پہننا منع ہے, اچھا لباس صاف ستھرا پہننا چاہیے, لیکن فیلنگز کیا ہیں کہ یار نیچے نہ ہو جاؤں, یہ نہیں ہونا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک سنت آپ کو بتاؤں, مدینہ ساری سنتیں بڑی پیاری. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب غلام دعوت دیتے تو بھی ان کے پاس تشریف لے جاتے, ایک غلام نے آ کر کہا یا رسول اللہ پرانی چربی ہے، چربی سے پہلے گھی بنائی جاتی تھی، اور کچھ کھجور ہیں. دعوت کا مینیو بھی بتا دیا کہ چربی ہوگی اور کچھ کھجوریں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی تشریف لے گئے. ہمیں پتہ چل جائے کسی سیٹ صاحب کی دعوت ہے تو ریمائنڈر موبائل میں بھی لگائیں گے، دو دوستوں کو بھی کہیں گے دیکھو جانے سے پہلے بتانا ضرور، مس نہیں ہو جائے. اور ہمارا ہی ملازم ہمیں دعوت دینے آئے تو نہیں جناب آج کل بڑا مصروف ہوا، تمہیں تو پتا ہی میرا آج کل کتنے کام ہے، اور گھر والوں کو لے کر بھی کہیں جانا ہے. یاد رکھیے کسی پیسے والے کے پاس نہ جائیں نا تو وہ یاد نہیں رکھے گا کہ آپ نہیں آئے، اس کے ویسے ہی آنے والے بہت ہیں. لیکن کسی غریب کے پاس چلے جائیں وہ زندگی بھر یاد رکھے گا. کسی غریب کی دعا لگ گئی تو نہ جانے کتنے گناہ معاف ہو جائیں گے. کسی ایسے شخص کے پاس جو ہوپ نہیں کرتا کہ آپ جائیں گے، وہاں جائیں، اس کی عیادت کرنے جائیں. امیر، بڑا افسر، دنیا کا کوئی عہدے دار بیمار ہو تو عیادت کرنے والوں کی لائن لگی ہوتی ہے، ہاسپٹل میں جگہ نہیں بچتی، اتنے عیادت کرنے والے آ جاتے ہیں. اور غریب راہ تکتا رہتا ہے کہ میری بیماری میں مجھے کوئی پوچھنے آ جائے. یہ کیا ہے؟ نہیں ایسا تو نہیں کہ ہم غریبوں کی دعوت میں نہیں جاتے، ان کے بلانے پر نہیں جاتے، اپنی شان کو کچھ اور سمجھنے لگ گئے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے؟ ساری شانیں، ساری کرامتیں، ساری فضائل انہی کے در سے بٹتے ہیں. اعلی حضرت لکھتے ہیں نا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، تاجداروں کے آقا ہیں مگر غلاموں کی دعوت میں جا رہے ہیں. اپنے ساتھ میرے آقا علیہ السلام اپنے خادم کو پیچھے بٹھا لیا کرتے سواری میں. کچھ لوگوں کو یہ دیکھا کہ وہ اپنی گاڑی میں کسی کو نہیں بٹھاتے، برابر میں نہیں بٹھائیں گے. نبی پاک اپنی سواری پر اپنے غلام کو بٹھاتے، اپنے جب غلاموں کے ساتھ غزوات میں جاتے کام کاج بٹتے کہ تمہاری یہ ذمہ داری، میری یہ ذمہ داری. میرے آقا نے فرمایا میں جنگل سے لکڑیاں لے کر آؤں گا. صحابہ کرام نے کہا حضور ہم ہیں نا آپ کے غلام. کہا نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں اپنے آپ کو برتر نہیں سمجھتا. اس طرح کے عاجزی والے الفاظ استعمال کیے اور کام کاج میں ساتھ ہیں. اور آج ہمارا ہاتھ ملازم کے ہوتے ہوئے میں کیسے پوٹ کر پانی پیوں گا؟ تو یہ وہ ساری علامتیں ہیں. میں نے بہت تھوڑی بتائی، وقت چونکہ ایک مختصر ہے، لیکن میں آپ کو یہ جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ دیر از سم تھنگ رانگ ان اور ہارٹ اف وی فیل لائک دیٹ. اگر یہ چیزیں ہمارے دلوں میں ہیں تو کہیں تکبر قریب تو نہیں آ گیا. اور اب آئیے وہ کون سے ریزنز ہیں. اچھا، تکبر صرف الفاظ سے نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیے گا. یہ بھی ایسی بیماری ہے، صرف بولنے سے تکبر نہیں ہوتا، اشاروں سے بھی تکبر ہوتا ہے. جی ہاں، تکبر جو ہے منہ چڑھانا، ماتھے پر بل لے آنا، غصے کی نظر سے دیکھنا، ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر تکبر کے ساتھ رکھ کے بیٹھنا، وہ اکڑ کے چلنا، بندہ چلتے ہوئے پتہ چل رہا ہوتا ہے. ہاں یہ بات یاد رکھیے گا، ایک بات بہت ضروری کلیئر کرنا، کسی کو اکڑے ہوئے چلتے دیکھ کر، کسی کے ماتھے پہ بل دیکھ کر، کسی کو جناب اپنا سامان نہ اٹھاتے دیکھ کر، جو سمٹمز میں نے بتایا، ہم بولے ہاں یار عبد الحبیب بھائی نے بتایا تھا فرض علم کورس میں، یہ تو پکا متکبر ہے. یہ ساری باتیں کسی اور کے لیے نہیں ہو رہی ہے، یاد رکھیے گا، یہ میرے اور آپ کے لیے ہو رہی ہے. یہ بہت بڑا پرابلم ہے ہمارا. ہم جب کسی مبلک کا بیان سنتے ہیں یہ بہت بڑی برائی ہے تو ہمیں کوئی اور یاد آ رہا ہوتا ہے، ہاں یہ اس کے لیے بات ہو رہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ. ہاں وہ غیبت پہ جب بات کرو نا، ہاں وہ ہمارے خاندان میں نا ایک وہ غیبت بہت کرتا ہے. ارے بھائی آپ سے بات ہو رہی ہے، بد نگاہی پہ بات کریں، بد تمیزی پہ بات کریں، بد اخلاقی پہ بات کریں، واٹ ایور ہم بیان سنیں، ہمیں کوئی اور ہی یاد آ رہا ہوتا ہے، فوراً تصور ادھر ہی چلا جاتا ہے. یہ مجھ سے اور آپ سے بات ہو رہی ہے، ہمیں کسی اور کے بارے میں نہیں سوچنا. اور میں آج آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا ایک اور بڑا پرابلم ہو رہا ہوگا، اللہ نہ کرے ہو رہا ہو، یہ فرض علوم کورس بھی تکبر کا باعث بن سکتا ہے. جی ہاں، ابھی جو آپ کو ریزنز بتاؤں گا نا اس میں پھر آپ کو سمجھ آئے گی بات. بہرحال میں آؤں اپنی بات کی طرف کہ تکبر یہ سمٹمز ہے، اٹ از ناٹ کنفرمیشن کہ جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ سارے متکبر ہیں. نہیں، نو، نیور. ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ اگر فیلنگز بھی ساتھ ساتھ مل رہی ہیں کہ دین آئی ایم سپیریئر دین دس، تو پھر یہ پرابلم آ سکتا ہے. لیکن خدا را کبھی بھی کسی کے بارے میں، یہ ڈبل گناہ ہو گیا. یعنی آپ نے ایک تو مس انٹرپریٹ کیا کسی کو، اور اس کے اوپر بارے میں بدگمانی بھی کر لی کہ ہاں جناب یہ تو پکا متکبر ہے، اس نے پکی پکی غیبت کی، یہ پکا جناب نہیں. میں اپنے آپ کو چیک کروں، میں سب سے برا ہوں، بس بندہ یہ سوچے وہ آگے مجھ سے. تو یہ ضروری ہے، ورنہ یہ کہیں علم سیکھتے سیکھتے شیطان علم کی وجہ سے تکبر میں نہ ڈال دے. جی ہاں، اب میں آپ کو وہ ایٹ ریزنز بتاتا ہوں، علماء کرام نے لسٹ ڈاؤن کی، وہ لکھ لیجئے. دیر آر ایٹ ریزنز کہ جس کی وجہ سے تکبر ہو سکتا ہے. ہم ابھی میں آپ سے اگر پوچھوں کہ تکبر کس وجہ سے ہو سکتا ہے، تو شاید آپ میں سے 80% لوگ کہیں گے پیسہ آتا ہے تو تکبر آتا ہے، عہدہ آتا ہے تو تکبر آتا ہے، طاقت آتی ہے تو تکبر آتا ہے. نارملی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دو چار چیزیں جو تکبر لاتی ہیں، غریب آدمی تو بڑا عاجزی کا پیکر ہوتا ہے، وہ تکبر کہاں کرتا ہے. ایسا نہیں، تکبر کے 8 ریزنز ہیں جو علماء نے لکھے. اور پہلا ریزن کیا ہے؟ وہ ہے ہی علم. علم بھی تکبر لاتا ہے. دوسرا ریزن وہ ہے عبادت. عبادت بھی تکبر لا سکتی ہے. نمبر 3 مال و دولت. نمبر 4 حسب و نسب. نمبر 5 عہدہ اور منصب. نمبر 6 بہت زیادہ سکسس, کامیابیاں لکھ لیں. چھٹا ریزن کامیابیاں. نمبر 7 حسن و جمال, بیوٹیفل ہونا. اور نمبر 8 طاقت و قوت, بڑا جناب اسٹرانگ باڈی ہونا, قوت ہونا. اب ایک ایک دو دو منٹ ان 8 جو نشانی ہے اس پر بات کرتے ہیں. علم بہت ایزی ایگزامپل ہے میرے پاس. تھوڑی دیر پہلے ہی ہم نے معلم الملکوت کی بات کی تھی, اس کو بھی تکبر آ گیا. عالم کو تکبر کیسے آتا ہے؟ ارے میں عالم, یہ جاہل. اب کیا شیطان کیا ہو سکتا ہے کہے آپ جا کے گھر جا کے پوچھیں, تکبر کی تعریف آتی ہے؟ کپڑے پاک کرنے آتے ہیں, کسی دوست کو پوچھو گے باپ کیسے ماربل پاک ہوتا ہے پتا ہے؟ کچھ پتا ہی نہیں ہے, سیکھا ہی نہیں تم نے, ہم نے سیکھا ہے. پتا چلا سیکھ کے ادھر سے گئے, تکبر ادھر کر لیا. یہ علم یوں تکبر لاتا ہے کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اور سامنے والے کو جاہل سمجھنا. اگر علم اس لیے سیکھا جائے کہ کسی سے ڈبیٹ کروں گا, دوستوں میں برتری بتاؤں گا, لوگ میری جناب واہ واہ کریں گے, مجھے اتنا علم آتا ہے. یہ علم جس کو آ جاتا ہے نا, وہ شیطان بڑے غیر محسوس انداز میں لوگوں سے سوال کرواتا ہے, آپ کو یہ تعریف پتا ہے؟ نہیں پتا. اسی میں ہو گیا کام. کیوں پوچھا؟ کہ مجھے پتا ہے. تو یاد رکھیے گا, آج نیت کر لیں, یہ ابھی تو پہلا درجہ ہے. سیکھتے جائیں گے, سکھاتے جائیں گے, تکبر کو قریب نہیں آنے دیں گے. سپیریئر مت سمجھیے گا اپنے آپ. یہ علم بھی تکبر لا سکتا ہے اگر یہ نیتیں ہیں. اچھی نیتوں کے ساتھ تو علم جیسی دولت کوئی نہیں. ایک حدیث پاک چاہیں تو لکھ لیں, یہ ہمیشہ اگر یاد رہی تو بچ جائیں گے, اللہ نے چاہا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, من قال انا عالم فہو جاہل. جس شخص نے یہ کہا کہ میں عالم ہوں تو ایسا شخص جاہل ہے. ویری ایزی ورڈز. اور یہ ایک کوزے میں دریا نہیں سمندر بند کر دیا میرے آقا نے, کہ جو خود یہ کہے میں عالم ہوں. اب غور کر لیجیے آپ کیا کیا کہیں گے, نہیں کہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ایک اور حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں, قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس عالم کو ہوگا جس کے علم نے اسے نفع نہ دیا ہوگا. علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا, کی لینا. علم نو پڑھ کے ہو تسبیح پھری پر دل نہ پھریا, کی لینا. تسبیح پڑھ کے ہو تو علم سیکھنا ہے, مگر اس کے تمام جو تقاضے ہیں اس کے ساتھ, نرم دلی کے ساتھ, عاجزی اور انکساری کے ساتھ. تو پہلا ریزن علم. دوسرا ریزن ہم نے پڑھا عبادت. کتنے سجدے کیے تھے ابلیس نے, آ گیا نا تکبر. عبادت گزار کو تکبر کیا آتا ہے؟ میں نمازی یہ بے نمازی, میں روزے دار یہ غیر روزے دار, او میں نے اتنے حج عمرے کیے یہ جاتا ہی نہیں. یہ اگر فیلنگز ہیں تو یہ عبادت ہی تکبر لا رہی ہے. عبادت بھی کری جا رہا ہے لوگوں پہ, تکبر بھی کیے جا رہا ہے, گناہگار بھی ہو رہا ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آیا, ایک بزرگ اپنے بچے کے ساتھ سفر پر تھے, تہجد کا وقت ہوا, قافلے والے سو رہے تھے, باپ بیٹے نے اٹھ کے تہجد ادا کی. بیٹے نے ابو سے کہا, ابو سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں, کوئی بھی نہیں اٹھا. ابو نے کہا, بیٹا تو بھی سویا رہتا تو اچھا تھا. کیوں؟ تہجد پڑھ کے لوگوں کو حقیر سمجھانا, بہت بہت شیطان کا زبردست وار ہوتا ہے جب بندہ داڑھی رکھ لے, امامہ پہن لے, یا کوئی نیکی کر لے. اب وہ گناہگاروں کو, ابھی آپ نے واقعہ سنا کہ بنی اسرائیل کا عالم اپنے آپ کو کچھ سمجھا, عبادت گزار تھا نا, تکبر آیا, ساری عبادت چلی گئی. تکبر کبھی قریب مت لائیے گا. تیسری ریزن مال و دولت. اب جس کے پاس مال ہے دولت ہے وہ غریب پر تکبر کرتا ہے. یہ بات مجھے سمجھانا آپ کو بہت آسان ہے کہ مال ایک ایسی چیز ہے جو رب نے عطا کی ہے, اور جس کے پاس سے جاتا ہے تو کیسے جاتا ہے یہ بھی آپ نے دیکھا ہے. عرب امارات والوں کو سمجھانا اور آسان ہے کہ کیسے امیر آدمی کلاش ہو جاتا ہے, کیسے ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں رہتا ہاتھ میں مال. جیل میں جاتے دیکھا ایسے لوگوں کو جو اربوں کروڑوں پتی تھے. تو جو مال آنے جانے والی شے ہے اس پر تکبر کیسا ہونا یہ چاہیے, ذرا غور کیجئے گا. جس کے پاس کی چیزیں ہوں, علم ہو, عبادت ہو, مال و دولت ہو, عہدہ و منصب ہو, حسن و جمال ہو, پاور ہو, ایک دیا کس نے؟ اللہ نے دیا. اللہ نے دوسروں سے بہتر بنایا. میں آپ کو کوئی تحفہ دوں بڑا خوبصورت سا 5000 ریال کا, ابھی تو نہیں دے سکوں گا, میں ایگزامپل دے رہا ہوں. بہرحال کسی کو کوئی تحفہ دے دے 5-10,000 درہم کا، یا اس کا کوئی بڑا کام کر دے، بڑی فیور کر دے، کوئی قرضہ دے دے، کوئی جاب دلا دے، ساری زندگی کیا کوشش ہوتی ہے یار یہ بندہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، بیکاز اس نے مجھے ایک بڑے اچھے موقع پر ہیلپ کی تھی، بڑا مہنگا گفٹ دیا تھا، جزاک اللہ، تھینک یو، ہمیشہ اس کا کیئر کرتے ہیں، جو ہماری فیور کرتا ہے ہم اس کی کیئر کرتے ہیں، وہ ناراض نہ ہو جائے اس بات کا خیال رکھتے ہیں، اور جس رب نے مال و دولت دیا اسی کی بارگاہ میں تکبر کر کے ہم اسے ناراض کرتے ہیں، جس نے جناب عہدہ اور منصب دیا، ارے جس کو اسپیشلٹی ملی اس کو تو سجدے زیادہ کرنے چاہیے تھے، اس کو تو شکر زیادہ ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ بندے کی بدقسمتی ہے، اس کی عقل مندی کہاں چلی جاتی ہے کہ دیتا رب ہے اور نافرمانی اسی نعمت سے اسی کی کرتا ہے، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ بہرحال تو مال و دولت والے کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے، آج اگر میں گاڑی میں ہوں اور کوئی میرے سامنے ہاتھ پھیلایا کھڑا ہے، وہ بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، میری بھی دو آنکھیں، اس کی بھی دو آنکھیں، وہ بھی میرے جیسا شخص ہے، میں گاڑی کے اندر ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوں، وہ باہر کھڑا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، دینے والا رب ہے جس نے مجھے کروڑوں سے بہتر بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا، دینے والا بنایا، اور اب میں تکبر کر کے اسی رب کو ناراض کر دوں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر غریب کو دیکھ کر میں رب کا شکر ادا کرتا، ہر مسکین کو دیکھ کر میرے آنسو نکل آتے کہ میرے کریم تو نے مجھے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا، زکات ادا کرنے کی سعادت دی، زکات مانگنے والا نہ بنایا، تو نے آج میرے بچوں کو چھت دی ہے، لوگ زمین پر سونے والے ہیں، اسی دنیا میں ہزاروں لوگ وہ ہیں جو آج بھوکے مر جاتے ہیں اور میرے اور آپ کے فریج بھرے رہتے ہیں، اور پھر تکبر، یہ بندہ اپنا ذہن بنا ہے کہ رب کا احسان ہے مجھ پر، میں کبھی تکبر کو قریب آنے نہیں دوں گا بلکہ شکر ادا کروں گا۔ یاد رکھیے، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا، وہ کریم کیسا ہے کہ شکر ادا کری جاؤ اور مزید نعمتیں لیے جاؤ۔ ایک چوتھا ریزن وہ ہے حسب و نسب، فیملی بیک گراؤنڈ۔ او آپ کو پتا نہیں میں کس خاندان کا ہوں، میرے سر نیم یہ ہے، میرے دادا وہ تھے، میرے پردادا وہ تھے۔ یاد رکھیے پہلے کے جو لوگ تھے وہ اس بڑی بلا میں مبتلا تھے، خاندان، قبیلے، ٹرائبز، اس کی بات ہوتی تھی، میں فلا قبیلے سے سامنے والے حقیر ہیں، لیکن بینگ اے مسلم یہ فرق ختم کیا حجت الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے، کسی کالے کو، کسی گورے پر، کسی عربی کو، کسی عجبی پر، کسی کو کوئی برتری نہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہی برتر اور اعلیٰ ہے جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگار ہے۔ یہ وہ اسلام کا حسن ہے کہ امیر المومنین حبشہ کے غلام حضرت بلال حبشی کو سیدنا بلال کہا کرتے تھے، اسلام نے وہ تفریق کو ختم کیا، آج پھر وہ تفریق آ رہی ہے جو ختم کی تھی اسلام نے۔ تو یہ کبھی بھی حسب و نسب کی بنا پر، فیملی کی بنا پر تکبر کو قریب نہیں آنے دینا چاہیے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جو بات ہوئی نا فیملیز کی، یہ کس قدر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے۔ آپ سنیں گے، ایک روایت میں آپ کو سناؤں، سلطان انس و جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دو آدمیوں نے باہم فخر کیا، پراؤڈ کیا، اور ایک جو کافر تھا اس نے کیا کہا کہ میں فلاں فلاں کا بیٹا ہوں، یہ کہتے کہتے اس نے اپنی 9 پشتیں گنا دی، 9 پشتیں گنا دی، دادا، پردادا، میں اس کا بھی بیٹا ہوں، میرا اس کا باپ یہ تھا، اس کا باپ یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی بھیجی کہ اس سے فرما دیجئے کہ وہ 9 کی 9 پشتیں جہنم میں جائیں گی اور 10واں تم اس کے ساتھ، تم بھی جہنم میں جاؤ۔ اپنی پشت پر فخر کرنا، اپنے حسب و نسب پر فخر کرنا، کبھی بھی اس بات کو قریب نہ لائیے گا۔ ہم جو ہیں ہم ہیں، والد کی وجہ سے، دادا کی وجہ سے نہ ہمیں کوئی پیسے دیتا ہے، نہ والد اور دادا کی وجہ سے جنت ملنی ہے، اپنے اعمال کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی نیک ولی کی اولاد ہو اس کی دعا لگ جائے، لیکن اس کی وجہ سے بندہ اپنے آپ کو بری اس ذمہ نہ سمجھے۔ ایک اور ریزن جو ہم نے سنا وہ ریزن تھا عہدہ و منصب۔ یہ بھی یہاں بھی وہی بات کروں گا کہ جس کو منصب ملتا ہے، عہدہ ملتا ہے، وہ کر و فر میں آ کر اگر تکبر اختیار کر لیتا ہے تو اس کو یہی سمجھنا چاہیے کہ کچھ عرصہ عہدہ ہوتا ہے، کچھ عرصہ منصب ہوتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں تکبر کس قدر ناپسندیدہ ہے، تو کبھی اس کو قریب نہیں آنے دینا چاہیے۔ ایک اور ریزن ہم نے سنا کامیابیاں۔ سکسیسفل آدمی جناب بڑا تکبر میں آ جاتا ہے، میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں جناب کامیاب ہو جاتا ہوں، جس بزنس میں ہاتھ ڈالتا ہوں بزنس سکسیس ہو جاتا ہے۔ تو جب بہت ساری سکسیس جمع ہو جائیں اب وہ پراؤڈ فیل کرنے لگتا ہے کہ جناب میں کچھ ہوں، میرے سے مشورہ کرنے لوگ آتے ہیں۔ کامیابیاں دینے والا کون ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہی کامیاب شخص پل میں ناکام ہو سکتا ہے اگر وہ تکبر کا کہیں شکار نہ ہو جائے۔ جتنی کامیابیاں ملتی جائیں اتنے سجدے بڑھتے جائیں، جتنی کامیابیاں ملتی جائیں اتنا شکر بڑھتا جائے، رب کریم جتنے راستے کھولتا جائے اتنے کاش آنسو بہتے جائیں۔ تو بات ٹھیک ہے، اور اگر کامیابیوں کے ساتھ اکڑ بڑھتی جا رہی ہے، تکبر بڑھتا جا رہا ہے، تو یاد رکھیے متکبر کا انجام بہت برا ہے۔ وہ ایسا زمین پر آتا ہے پھر کوئی مشورہ لینے تو کیا پوچھنے بھی نہیں آتا۔ ایک اور ریزن ہم نے سنا، حسن و جمال، جس کو بڑا خوبصورت چہرہ ملا، بڑا جناب حسین و جمیل ہے، اب وہ کسی گورا جو ہے کالے کو قریب نہیں بٹھاتا، بدصورت آدمی اسے اچھا نہیں لگتا، اس کو ہر وقت یہی ناز رہتا ہے میں بڑا خوبصورت۔ اگر یہ حسن و جمال والا تکبر کرتا ہے تو آپ نے اور میں نے بھی دیکھا ہے کہ جب یہ پھر ہاسپٹل میں جاتا ہے، بیمار ہوتا ہے، چہرہ بھی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کبھی کوئی ایسا مرض ہو جاتا ہے کہ دانے نکل آتے ہیں، انسان نظر پہچانا نہیں جاتا۔ اگر اسی حسن و جمال پر ناز ہے تو یاد رکھیے ایک ایسی جگہ ہے جہاں اگر اللہ ناراض ہوا تو آنکھوں میں کانوں میں کیڑے مکوڑے گھسیں گے۔ ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حسین کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں کچھ ہوں، میرے رب نے مجھے حسین بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن بھی روشن چہرے والا بنا دے۔ کچھ چہرے وہ ہوں گے جو قیامت کے دن روشن ہوں گے، کچھ اس دن سیاہ ہوں گے۔ آج خوبصورت چہرہ ہو اور قیامت کے دن سیاہ ہو جائے، نامہ اعمال جب کھلے تو شرم سے سر جھک جائے اس خوبصورت چہرے والے کا، تو کیا فائدہ؟ خوبصورت تو وہ ہے جو قیامت کے دن روشن چہرے والا ہوگا۔ وہ لوگ ہم روایتوں میں پڑھتے ہیں جن کی پیشانی پر چودھویں کے چاند کی طرح ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی۔ کچھ لوگوں کے چہرے وہ ہوں گے جنہیں اہل محشر ان کے چہرے کے نور کی وجہ سے پہچان لیں گے۔ کیسے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، تو اس زمانے کی کریمیں لگا کے، زمانے کی خوبصورتیاں آ کر بڑے خوش ہونے والے غور کریں کہیں اس دن سیاہ چہرہ نہ ہو جائے۔ اور میں ایک بڑی پیاری روایت میں نے پڑھی، اور یہ کاش اللہ تعالیٰ اس میں سے حصہ عطا فرمائے، حدیث پاک ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو حسین و جمیل، بہت پیاری حدیث، لکھ لیں آپ چاہیں تو، میں اپنی گفتگو کا اینڈ کرتا ہوں، ٹائم پورا ہو رہا ہے۔ جو حسین و جمیل اور شریف الاصل، یعنی اونچے خاندان والا ہو، دو باتیں آ گئی نا، اونچے خاندان والا بھی ہو اور حسین و جمیل بھی ہو، یہ دونوں چیزیں ہوں اس میں، میرے آقا نے فرمایا اس کے باوجود منکسر المزاج ہو، عاجزی والا ہو، تو فرمایا وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جنہیں اللہ عزوجل قیامت کے دن نجات عطا فرمائے گا۔ تو حسین و جمیل بھی ہو، اونچے خاندان والا بھی ہو، اور منکسر المزاج ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن نجات عطا فرمائے گا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ مالک کریم ہمیں قیامت کے دن کی وحشتوں، دہشتوں، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ تو بہرحال چونکہ وقت پورا ہوا اور باتیں انشاءاللہ یہاں فرض علوم کورس میں آپ کو پتہ چلتی رہیں گی، اب آپ نے کہا جناب بیماری بھی بتا دی، سمٹمز بھی بتا دیے، ریزنز بھی بتا دیے، ہم آپ کو ایسے نہیں جانے دیں گے، علاج بھی بتائیں گے کہ علاج کیا ہے، تکبر سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا علاج، ادعاء و صلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا کرتے رہیں یا اللہ مجھے تکبر سے محفوظ فرما، یہ دعا کرنے سے بھی انشاءاللہ عاجزی نصیب ہوگی۔ پھر اپنی جو گیدرنگ ہے نا، اب میں نے آپ کو سمٹمز تو بتا دیے، اس میں چیک کریں، یہ جو تکبر ہے نا یہ دوستوں کی وجہ سے بھی آتا ہے، گیدرنگز کی وجہ سے بھی آتا ہے، سارے متکبر بیٹھے ہیں، سارے جناب غریبوں کو کچھ سمجھتے نہیں، اپنے آپ کو کچھ اور سمجھتے ہیں، ناک ہمیشہ اونچی، ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو خربوزے کو دیکھ کر کچھ تو رنگ پکڑے گا نا۔ تو بہتر یہ کہ بندہ منکسر المزاج، عاجزی کے پیکر ان لوگوں سے دوستی کر لے گے، یار جو ہر وقت ہمبل رہتے ہیں، ہر وقت پولائٹ رہتے ہیں، دوسروں کا خیال رکھنے والے ہیں، تو ان لوگوں کا اثر ہمیں ملے گا، یہ سیکنڈ علاج ہے۔ ایک تیسرا علاج حدیث پاک کے ذریعے ملتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جو سلام کو عام کرتا ہے اس کے اندر سے تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ تو سلام کو عام کریں، ہر آنے والے کو پہلے سلام، یہ بھی ایک تکبر ہوتا ہے بعض اوقات، میں کیوں سلام کروں، پہلے اس کو سلام کرنا چاہیے، یہ بھی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ سلام کو عام کریں، جو جانتے ہیں نہیں جانتے سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے بھی عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہاں جو ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بات کہے بغیر نہیں رہوں گا، اور بڑی ایمان تازہ کرنے والی بات ہے تو اینڈنگ اور خوبصورت ہو جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ، ہر آنے والے کو پہلے سلام فرمانا۔ صحابہ کرام علی رضوان کہتے ہیں ہم کئی بار ڈیلیبریٹلی پلان کر کے جاتے کہ آج ہم نے سلام میں پہل کرنی ہے، کہتے ہیں ہم پہنچتے نبی پاک پہلے سلام ارشاد فرماتے ہیں، ہم نہیں جیت سکتے، ہم نہیں پہلے کر پاتے۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت بات علماء فرماتے ہیں کہ میرے آقا کی عادت کریمہ ایسی ہے کہ آج بھی جب کوئی روضہ انور پر جاتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ سلام پیش کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کریمہ کی وجہ سے پہلے سلام ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ وہ آقا ہے سب سے برتر و اعلیٰ ہیں مگر سلام میں پہل فرمائیں. تو ہمیں بھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ سلام کو عام کروں گا. ٹھیک ہے, اب یہاں وہ ساری باتیں چھوڑنی ہیں, اپنا سامان خود اٹھائیں, یہ بھی تکبر کا علاج بتایا کہ اپنا سامان خود اٹھائیں, غریبوں کے ساتھ کھانا کھائیں, اپنے ملازمین کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ جائیں, نوالا کھلائیں اسے. یہ ڈیلیبریٹلی جو ہے نا تکبر ختم کرنے والے کام ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. ارے وہ پتہ نہیں کتنی دعائیں دے گا. چلے بات ختم کر دوں, ایک واقعہ سناؤں. ایک ویڈیو کلپ میں نے دیکھا تھا نیٹ پہ, وہ موجود ہے. ایک پولیس انسپیکٹر, پاکستان میں عید کی نماز کا وقت تھا اور اس نے کہا کہ بڑا حالات خراب تھے, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. کہتا ہے مجھے ڈیوٹی لگائی گورنمنٹ نے کہ عید کی نماز کو سیکیور کرو, میں میری بچی بیمار تھی مگر ڈیوٹی تھی, میں عید کی نماز پڑھنے والوں کے باہر گن لے کر کھڑا ہو گیا. عید کی نماز ختم ہوئی, سارے لوگوں نے ایک دوسرے کو عید مبارک کہا, ہزاروں نمازی تھے, مجھے کسی نے عید مبارک نہیں کہا. کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ یہ کہہ کر وہ رو پڑا, میری بچی بیمار تھی, میں ان کی ڈیوٹی کے لیے آیا. اب میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں, ہم روزانہ اپنے دوستوں کو سلام کرتے ہیں, گڈ مارننگ کہتے ہیں, طبیعت پوچھتے ہیں, ہم اپنے ڈرائیور کو, اپنے خانسامہ کو, اپنے ملازمین کو, گھر میں کام کاج کرنے والوں کو, مسجد کے خادمین کو, چوکی داروں کو کون پوچھتا ہے؟ کبھی کبھی موقع ملے, یہاں تو مجھے نہیں پتا وہ خادمین وغیرہ کا نظام ہے کہ نہیں, ورنہ کبھی موقع ملے تو اس طرح کا جو لیبر طبقہ ہے ان کو جائیں اور سینے لگا لیں, کیسے ہیں آپ, طبیعت کیسی ہے, اور سنائیں, کوئی مشکل تو نہیں. پھر ان کی آنکھوں میں دیکھیے گا, آنکھوں میں نمی آ جائے گی, کیونکہ ان کو اس طرح کوئی سینے لگاتا نہیں ہے, انہیں اس طرح کوئی اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاتا نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو کچھ اور ہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی سلام نہیں کرے گا. یہ سارے سیٹ لوگ آپس میں سلام کرتے ہیں, جو ہمارے آفس کا دروازہ کھولتا ہے ہم اس کو کتنی بار سلام کرتے ہیں اگر وہ مسلمان ہے. تو خدا را یہ وہ لوگ ہیں جن تک اگر محبتیں بکھیری جائیں, کیا پتہ ان میں کون اللہ کا پسندیدہ بندہ, اس کی دعا سے ہمارے کتنے کام سنور جائیں. تو بڑوں کو سلام کرنے والے, طبیعت پوچھنے والے, خیریت پوچھنے والے بہت ہیں. ہم ان لوگوں کے پاس جائیں جو منتظر ہیں کہ ہمارا کوئی خیال رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہمیں تکبر کی آفت سے محفوظ فرمائے, جو فرض علوم ہم سیکھ رہے ہیں اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے, اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین, صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم. بدلا تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نکال جانے.